حزب اللہ جنگ کی تیاری میں ہے اور جہاد مغنیہ کی شہادت کا انتقام لینے کی دھمکی دے رہی ہے۔ الرائے الیوم لندن۔
اسرائیلی طیاروں نے مقبوضہ جولان کی سرحد پر واقع قنیطرہ شہر کے قریب دو گاڑیوں پر حملہ کیا جس میں 6 لوگ شہید ہوئے۔ ان شہیدوں میں شہید عماد مغنیہ کے بیٹے جہاد مغنیہ بھی شامل ہیں جو اپنے والد اور ان کے ہم فکروں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شہداء کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ حزب اللہ کی اعلی قیادت نے صہیونی جارحیت کا ضرور جواب دیے جانے کے مطالبات کے درمیان ہنگامی اجلاس منعقد کیا اور بعید نہیں ہے کہ ان مطالبات کو پورا کرنے کی کارروائی شروع ہو جائے، کیونکہ جس نے اسرائیل کے عسکری ماہرین کے ان تجزیوں کو دیکھا ہے جن میں شمالی محاذ پر حزب اللہ سے جنگ کے امکانات کی بات کہی گئی ہے، اور جس نے المیادین ٹی وی چینل کے ڈائریکٹر غسان بن جدو کے ساتھ سید حسن نصر اللہ کا انٹرویو دیکھا ہے، اسے یقین ہے کہ جنوبی لبنان کے محاذ پر جنگ بعید نہیں ہے اور جولان میں ہونے والی کارروائی اس جنگ کا مقدمہ ثابت ہو سکتی ہے۔
سید حسن نصر اللہ نے باشگاف الفاظ میں کہا کہ اسرائیل کی بجلی اور پانی کی تنصیبات، ایٹمی مراکز، صنعتی تنصیبات، ایئرپورٹ وغیرہ کو نشانہ بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے، مگر اس کی حفاظت کنکریٹ کی وہ دیوار کرتی ہے جو عرب حکومتیں اور اسرائیل کے حامی ممالک نے بنائی ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ حزب اللہ کے پاس ایرانی ساخت کے میزائل فاتح 110 موجود ہیں جن کی رینج 200 کلومیٹر ہے اور جو مقبوضہ فلسطین کے کسی بھی علاقے کو نشانہ بنانے پر قادر ہیں۔ سید حسن نصر اللہ نے یہ بھی کہا کہ حزب اللہ کے مجاہدین کا بنیادی حصہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ سید حسن نصر اللہ کا کہنا تھا کہ آئندہ جنگ صرف میزائل کی جنگ نہیں ہوگی بلکہ اس میں الجلیل کے علاقے میں فوج اتاری جائے گی۔ اسرائیلی رپورٹوں میں کہا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کے پاس مختلف رینج کے 100,000 سے زیادہ میزائل موجود ہیں۔ یہ بھی بعید نہیں ہے کہ ایران کی عسکری قیادت اسرائیل کے خلاف شام اور لبنان کی سرحدوں پر واقع محاذ کو حرکت میں لانا چاہتی ہوں تاکہ اس کا فائدہ اسے 6 عالمی طاقتوں کے ساتھ جاری ایٹمی مذاکرات اور امریکہ کے ساتھ معاہدے میں حاصل ہو۔
یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا کہ ایران کی پاسداران انقلاب فورس کی بحریہ کے کمانڈر علی فدوی نے اعلان کیا ہے کہ ان کی فورسز امریکی بحری بیڑوں کو غرق کر دینے پر قادر ہیں۔ انہوں نے یہ نپاتلا بیان، جس کے ہر لفظ پر پہلے ہی غور کر لیا گیا تھا، عمان کے ڈیفنس کالج کے سربراہ سالم بن مسلم بن علی قطن کی قیادت والے وفد سے ملاقات میں دیا۔ ایرانی عہدیدار نے کہا کہ امریکی کہتے ہیں کہ وہ جنگی طیارے لے جانے والے اپنے بحری بیڑے کی تعمیر پر $13 ارب خرچ کرتے ہیں اور ہم اپنی چھوٹی خودکش کشتیوں سے ان بیڑوں کو غرق کر دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایرانی کمانڈر سے یہ بیان اس وقت کیوں سامنے آیا ہے؟ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے چند روز قبل فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند کے سامنے بڑے غرور کے ساتھ کہا تھا کہ اسرائیل یہودیوں کے لیے سب سے محفوظ جگہ ہے، اور انہوں نے یہودیوں کو اسرائیل ہجرت کرنے کی دعوت دی، لیکن اگر حالات اسی رخ پر آگے بڑھتے رہے تو آنے والے ایام ثابت کر دیں گے کہ یہ غرور غلط اور کھوکھلا تھا۔ اسرائیل جانے کا ارادہ رکھنے والے یہودیوں کے لیے یہ مشورہ ہے کہ تھوڑا انتظار کر لیں اور خود کو ان یہودیوں کا خیر مقدم کرنے کے لیے تیار کریں جو ان سے پہلے اسرائیل جا چکے ہیں۔ ایران پر پابندیوں کے مسئلے میں کانگریس کا اوباما مخالف رخ، بلومبرگ امریکہ۔
ایران پر دباؤ بڑھانے کے مسئلے پر وائٹ ہاؤس اور سینٹ ٹکراؤ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ارکان پارلیمان نے ایران کے خلاف پابندیوں کا بل تیار کیا ہے۔ اوباما کی ٹیم نے واضح کر دیا کہ وہ مذاکرات مکمل ہونے سے پہلے کسی بھی نئے بل پر کانگریس میں ووٹنگ کرائے جانے کے خلاف ہے۔ ایران کے خلاف بل کو منظوری دلوانے کے بعد اسے آگے بڑھانے کے موضوع پر ارکان پارلیمنٹ کے درمیان گفت و شنید کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اوباما، انتظامیہ، کرک اور مینینڈز جیسے ارکان پارلیمنٹ کے اس موقف سے ہرگز اتفاق نہیں رکھتی کہ پابندیوں کے اس بل سے ایران سے جاری مذاکرات کو اور بہتر سمت میں لے جانے میں مدد ملے گی۔ اوباما وائٹ ہاؤس میں ارکان کانگریس سے ملاقات بھی کر چکے ہیں، جس میں انہوں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ ایران کے خلاف نئی پابندیوں کی منظوری کے خلاف ہیں، خواہ ان نئی پابندیوں کے نفاذ میں کچھ مہینوں کی مدت بھی مد نظر رکھی گئی ہو۔
اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر سامنتھا پاور نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کے کچھ ارکان کا یہ موقف ہے کہ ایران کے خلاف پابندیاں بڑھانے کا وقت آ گیا ہے، لیکن حکومت کے اندر ہم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس موقع پر اگر پابندیوں میں اضافہ کیا گیا تو اس سے مشترکہ اہداف کے حصول کی کوششیں متاثر ہوں گی۔ پاور نے زور دے کر کہا کہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں اور انہی کے بقول اگر ایران اپنے وعدوں پر عمل نہیں کرتا تو ایسی صورت میں اوباما انتظامیہ ایران کے خلاف پابندیاں بڑھانے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر اس مرحلے پر نئی پابندیاں عائد کی گئیں تو اس کے الٹے نتائج سامنے آئیں گے۔ ایرانی حکام بار بار اپنے بیانوں میں کہہ چکے ہیں کہ اگر نئی پابندیاں عائد کی گئیں تو مذاکرات براہ راست طور پر متاثر ہوں گے۔
ایران پر پابندیوں کے مسئلے میں حکومت نے کانگریس کے ساتھ یہ روش اپنائی ہے کہ وہ ایران کے خلاف کوئی بھی نئی پابندی عائد کیے جانے کی آخر تک مخالفت کرتے ہیں اور پھر اپنے اقدامیہ جارحانہ رویے کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ مینینڈز جیسے ارکان پارلیمنٹ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان سے کوئی مشورہ ہی نہیں کیا جا رہا ہے، جبکہ اوباما انتظامیہ کا خیال ہے کہ کانگریس صرف مذاکرات کے ماحول کو خراب کرنا چاہتی ہے۔ حکومت کی ترجیح یہ ہے کہ ایران امریکہ تعلقات کی بحالی پر منتج ہونے والے تاریخی معاہدے کے مواقع کی حفاظت کی جانی چاہیے۔ اگر جان کیری معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو حکومت اسے اپنے ناقدین کے سامنے بڑی کامیابی کے طور پر پیش کرے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کیپیٹل ہل میں ان کے پاس ضروری تعداد میں حامی موجود ہیں جو اس تاریخی تبدیلی کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟
جنیوا مذاکرات اختتام پذیر۔ اردو ریڈیو تہران۔
سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں اسلامی جمہوری ایران اور 5+1 گروپ کے نائب وزرائے خارجہ کے مذاکرات اختتام پذیر ہو گئے۔ فریقین نے یہ طے کیا ہے کہ مذاکرات کا اگلا دور فروری میں ہوگا، تاہم اس کے لیے بھی تاریخوں اور جگہ کا تعین نہیں کیا گیا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے نائب وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اتوار کی رات کو مذاکرات کے اختتام پر کہا کہ ایران اور 5+1 گروپ نہایت سنجیدگی سے مذاکرات کر رہے ہیں اور حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے عزم پایا جاتا ہے۔ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اختلافات بھی موجود ہیں، لیکن فریقین نے ان اختلافات کو ختم کرنے کی راہوں کا بھی جائزہ لیا ہے اور اسی ہدف سے مذاکرات جاری رہیں گے۔ گزشتہ دنوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کی مذاکراتی ٹیم نے 5+1 گروپ کے تمام رکن ملکوں سے الگ الگ تفصیلی مذاکرات کیے ہیں۔ عباس عراقچی نے اتوار سے پہلے 3 دن تک امریکی حکام سے مذاکرات کی، جبکہ اسی طرح روسی حکام سے بھی بات چیت کی۔
جنیوا مذاکرات کے بعد یورپین یونین نے ایک بیان جاری کر کے مذاکرات کو مفید قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ مذاکرات ایران کے ایٹمی معاملے کو حل کرنے کے لیے وسیل بنیاد راہ حل تلاش کرنے کی سفارتی کوشش ہیں۔ دریاسنا بعض مسائل نے مذاکرات کو پیچیدہ بنا دیا ہے۔ امریکہ کے انتہا پسند دھڑے کے موقف ان دنوں امریکی میڈیا کی شہ سرخیوں میں ہیں، جبکہ ایران اور 5+1 گروپ جنیوا معاہدے کے مطابق مذاکرات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ امریکی انتہا پسند ٹولہ مذاکرات کو شکست سے دوچار کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات بھی سنی جا رہی ہے کہ امریکی کانگریس ایران پر نئی پابندیاں لگانے کے بارے میں بل کی تیاریاں کر رہی ہیں، لیکن وائٹ ہاؤس نے اس سلسلے میں خبردار کیا ہے۔ مغربی ذرائع ابلاغ نے داخلی سطح پر امریکہ کے اس ماحول کو ایران کے بارے میں وائٹ ہاؤس اور کانگریس کی آپسی جنگ سے تعبیر کیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران کے خلاف پابندیوں کے سلسلے میں قانون منظور کروانے کے لیے ابتدائی اقدامات کیے جائیں گے، جن سے بہت سے ماہرین کے مطابق مذاکرات پٹری سے اتر سکتے ہیں۔ امریکی سینٹ کی حالیہ تجویزوں میں کہا گیا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ جولائی تک جامع معاہدہ نہیں ہوتا ہے تو ایران پر تدریجن نئی پابندیاں لگائی جائیں گی۔ ان سینیٹروں نے اس بل کو ریپبلکن کے اکثریت حاصل کرنے تک سرد خانے میں ڈالا ہوا تھا۔ ادھر ریپبلکن سینیٹر لینڈسی گراہم نے کہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف نئی پابندیوں کے قوانین کی منظوری کا جائزہ لے رہے ہیں اور انہیں امریکی صدر کے ویٹو کی بھی پرواہ نہیں ہے۔
بعض سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی حکام کے یہ انتہا پسندانہ موقف اور ایران کے بارے میں کانگریس اور وائٹ ہاؤس کی نام نہاد جنگ کی بات کرنا اور مذاکرات کے موقع پر سامنے آنے والی دھمکیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ اس طرح سے ایران سے مراعات حاصل کرنا چاہتا ہے اور پابندیوں کا کارڈ چل کر مذاکرات میں ایران پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوال نہایت اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ امریکہ اور صہیونی حکومت کی سازشوں کے مطابق اب تک جو ایران پر پابندیاں عائد کی ہیں ان سے انہیں کتنا فائدہ پہنچا ہے اور نئی پابندیاں انہیں کس قدر فائدہ پہنچائیں گی۔ اسی قسم کے موقف کی وجہ سے ایران اور 5+1 گروپ کے مابین تفصیلی مذاکرات کے 10 ادوار کے باوجود ابھی تک حتمی معاہدہ نہیں ہو سکا ہے۔ امریکی حکام جانتے ہیں کہ جنیوا معاہدے میں پابندیاں ہٹانے پر تاکید کی گئی ہے اور ایران نے اعتماد سازی کے لیے اپنی تمام ذمہ داریوں پر عمل کیا ہے اور آئی اے نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ لہٰذا اب ایران کے مد مقابل فریق کی باری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرے۔ مہاراشٹر کی زبان پھر بے لگام، عالمی سہارا ہندوستان۔
2014 میں بی جے پی کے مرکز میں اقتدار میں آنے اور نریندر مودی کے وزیر اعظم بننے کے بعد سے بھگوا بریگیڈ نے پورے ملک میں اور خاص طور پر اتر پردیش میں نفرت کا جو بازار گرم کر رکھا ہے اور جس طرح کے شعلہ بیانی اور اشتعال انگیزی کی جا رہی ہے وہ 2015 کے نئے سال میں بھی ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ سنگھ پریوار اور دیگر شدت پسند ہندو تنظیموں کے ساتھ ساتھ نفرت پھیلانے کی اس گھناؤنی مہم میں بی جے پی کے ایم پی بھی پیش پیش ہیں۔ اس کڑی میں تازہ معاملہ بی جے پی کے ایم پی اور بابری مسجد انہدام کے اقبالیہ مجرم ساکشی مہاراج کا ہے۔ ساکشی نے ایک مرتبہ پھر زہر اگلا ہے۔ مبینہ طور پر ساکشی نے مودی سرکار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اب اچھے دن آ گئے ہیں۔ انہوں نے اچھے دن آنے کا مژدہ سناتے ہوئے کہا کہ اب 4 بیویاں اور 40 بچے نہیں ہوں گے۔ 4 بیویوں اور 40 بچوں کا اشارہ کس طرف تھا یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ساکشی نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، ہندوؤں کو بھی مشورہ دیا کہ کم از کم 4 بچے پیدا کریں۔
संत सम्मेलन में साक्षी और साध्वी प्राची ने घर वापसी के इशू को तब्दीली मजहब मानने से इनकार किया और कहा कि वो और उनकी पार्टी बीजेपी तब्दीली मजहब के हक में नहीं है और इसके खिलाफ सख्त कानून आना चाहिए। घर वापसी और तब्दीली मजहब को अलग अलग बताने वालों में साक्षी और साध्वी ही नहीं पूरा भगवा ब्रिगेड और खुद बीजेपी भी शामिल नजर आती है। उनका मकसद आईन में हर शहरी को दी गई मजहबी आज़ादी और अकीदे की आज़ादी को सर्व करना है। उनके निशाने पर अकलियतों को दिए गए दफा 28 के तहत हुकूक हैं जिनको खत्म करने के लिए तब्दीली मजहब के खिलाफ कानून पास करना जरूरी है। पार्लियामेंट में बीजेपी की इस साजिश को भांपते हुए हिजब इख्तलाफ ने इसकी शदीद मुखालफत की और घर वापसी के नाम पर लालच और धोखे से तब्दीली मजहब के इशू पर जिस तरह बीजेपी सरकार को घेरा है उससे बीजेपी और भगवा ब्रिगेड के अकलियत मुखालिफ मंसूबों पर पानी फिर गया है।
संघ परिवार के मोहन भागवत, हिंदू राष्ट्र VHP के अशोक सिंघल के मरकज में 800 साल बाद हिंदू हुकूमत के कयाम और गुडसे की मंदिर की तामीर के शगुफों और मेरठ के संत सम्मेलन में साक्षी के ताज़ा बयान हर हिंदू 4 बच्चे पैदा करने और मुसलमानों के खिलाफ 4 बीवियां और 40 बच्चों के शरारत अंगेज बयान को अगर देखें तो उन सब की कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये सब हरकत हमारे कौमी इत्तेहाद और फिरका वाराना हम आहंगी के लिए खतरे की घंटी है जिससे होशियार रहने की जरूरत है। गाहे गाहे बाज ख्वां फ्राइडे स्पेशल पाकिस्तान
2014 का दिसंबर और नए बरस के पहले महीने करने से ज्यादा गुजर चुका है। 31 दिसंबर 2014 को आलमी सियासत में अहमियत इसलिए हासिल थी कि अमरीकी सदर बराक ओबामा ने ऐलान किया था कि वो अफगानिस्तान मिशन के फातिहाना इख्तिताम का ऐलान करेंगे। अमरीकी फौज के शराकत कार नेटो ममालिक अफगानिस्तान छोड़कर जा चुके हैं लेकिन अमरीका फातिहाना इख्तिताम का ऐलान नहीं कर सका। गुज़श्ता निसफ सदी में दो अहम वाकयात ने आलमी सियासत को तब्दील कर दिया है। सबसे बड़ा वाकया अफगानिस्तान में दुनिया की दो सुपर ताकतों में से एक रूस की शिकस्त और कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन का इन्हदाम है। इस तारीखी वाकये ने आलमी सियासत को तब्दील कर दिया। बज़ाहिर सरमायादाराना निज़ाम के कायद अमरीका की एक कुतबी शहनशाहियत कायम हो गई। एक अमरीकी मुफक्किर ने नजरियाती जंग के खात्मे और मगरबी तहजीब की दायमी फतह का ऐलान किया और तारीख के खात्मे का नारा बुलंद किया। दूसरे अमरीकी मुफक्किर ने इस्लाम और मगरब के दरमियान तहजीबी तसादुम की पेशबीनी की। इसके बाद से अमरीकी सियासी क्यादत ने अपने ममालिक के थिंक टैंक और खुफिया एजेंसियों के तजिये के मुताबिक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से लेकर वॉर ऑन टेरर तक आलमी जंग का बिगुल बजा दिया।
इस जंग के बाद से आलमी सियासत में अमरीका समेत तमाम हुकूमतों में सियासी क़यादत और मुदब्बिरीन की जगह फौजों और खुफिया एजेंसियों को फैसला कुन इख्तियार मिल गया है। वॉर ऑन टेरर को एक برطانوی سیاسی تجزیہ نگار نے چوتھی عالمی جنگ قرار دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد 50 سال تک جاری رہنے والی سرد جنگ کو تیسری عالمی جنگ قرار دیا جاتا ہے۔ تیسری عالمی جنگ کا خاتمہ افغانستان میں سوویت یونین کی شکست کی وجہ سے ہوا۔ سن 2001 میں امریکہ کا افغانستان پر حملہ 130 سمجھی اسکیم کے تحت تھا۔ یہ 9/11 کا انتقام لینے کے لیے نہیں کیا گیا تھا۔ اسامہ بن لادن کی تلاش بھی اس کا مقصد نہ تھا۔
اس پلان پر اس وقت کام شروع ہو گیا تھا جب 1981 تا 1991 کے عشرے کے دوران امریکہ کی مدد سے مجاہدین افغانستان نے اپنے ملک کو سوویت یونین کے قبضے سے آزاد کرایا تھا۔ یہ اس عظیم منصوبے کا پہلا مرحلہ تھا۔ دوسرے مرحلے میں 9/11 اسٹیج کیا گیا، پھر عراق پر حملہ کیا گیا۔ بش نے اس جنگی مہم کو کروسیڈ کا نام دیا۔ امریکی کروسیڈ یا صلیبی جنگ نئی نظریاتی جنگ ہے۔ سرمایہ دار امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے انسانیت کے خلاف اپنے مظالم پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ جنگ شروع کی ہے۔